الرجيم سورة الشورى مكية. اس سورت کا نام ایک تو سور شورا ہے اور لفظ شورا یہ جو نام رکھا گیا ہے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اندر آیت میں وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ اس لفظ سے یہ نام ماخوذ ہے. لفظ شورا پورے قرآن مجید میں ایک ہی مرتبہ آیا ہے اسی سورت کے اندر. یہ سورت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی مکی سورتوں میں سے ہے. اس کا دوسرا نام ہے سورت حامیم. تیسرا نام ہے سورت حامیم عین سین قاف. اور یہ جو دونوں کے درمیان فصل ہے حامیم الگ لکھا گیا ہے اور بیچ میں آیت کا نشان ہے, پھر عین سین قاف لکھا گیا ہے. تو اس کے بارے میں بعض مفسرین یہی کہتے ہیں کہ یہ دونوں کو دو آیت سمجھ لیا گیا ہے, حامیم الگ آیت, عین سین قاف الگ آیت, اور یہ دونوں الگ الگ سورتوں کے نام ہو, حامیم بھی نام عین سین قاف بھی نام. اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ پورا ایک ہی نام ہے حامیم عین سین قاف, لیکن دوسری حوامیم کے ساتھ مطابقت کرنے کے واسطے دونوں کے درمیان میں فصل کر دیا گیا, کیونکہ یہاں چند حامیم چل رہی ہے, حوامیم کا مجموعہ چل رہا ہے, تو ان کے درمیان فصل ہو جائے کہ یہ حامیم الگ ہے عین سین قاف والی. اس اعتبار سے بیچ میں الگ سے آیت کا نشان بنایا گیا, یہ بھی بعض حضرات کی رائے ہے. ما قبل میں سورت کے ساتھ ربط یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام کے جو بنیادی مضامین ہیں ان مضامین کے سلسلے میں یہ صورتیں سب مشترک ہیں. تمام حوامیم صورتوں میں توحید, رسالت, باس بعد الموت, یہ سب جو اسلام کے بنیادی اور اہم مضامین ہیں اس کو باری سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ حا سے مراد ہے اللہ کا حکم, حامیم عین سین قاف میں حا سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا حکم, میم سے مراد ہے اللہ کی مجد, عین سے مراد ہے اللہ کا علم, سین سے مراد ہے اللہ کی ثنا یعنی بزرگی اور نور, اور قاف سے مراد ہے اللہ کی قدرت. اللہ تعالی نے ان سب کی قسم کھائی ہے. ایک جو ہے قول ہے اس سورت کے مضامین کا خلاصہ, نمبر ایک توحید کا بیان ہے اور شرک کا بتلان ہے, جس کے ذیل میں اللہ تعالی کے صفات اور اللہ کے افعال اور اللہ تعالی کی حکمتوں کا تذکرہ ہے. اور نمبر دو رسالت کی بحث ہے اور اس کے ذیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے مضامین کا بیان ہے. نمبر 3، باس بادل موت اور قیامت کی جزا سزا کا بیان ہے اور عذاب میں جلدی مچانے کے بارے میں. کافر لوگ جو شور کرتے تھے عذاب کے بارے میں جلدی مچاتے تھے, اس کا جواب ہے. نمبر 4، دنیا میں انہماک کی مذمت اور آخرت کی طلب کی ترغیب ہے. نمبر 5، مسلمانوں کے حسن اعمال اور حسن مال کا تذکرہ ہے اور اس کے بالمقابل کفار کی بدعمالی بدمعالی کا تذکرہ ہے. یہ سب مضامین اس سورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم عین سین قاف, یہ حروف مقطعات میں سے ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو زیادہ جانتے ہیں. فذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم. فذالک یہ حرف تشبیہ ہے اور یہ مضاری ماضی کے معنی میں ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے, اسی طرح پہلے زمانے میں بھی وحی نازل ہوا کرتی تھی. یہ یوحی کے لفظ میں بتلایا ہے. اور آیت کے اندر جو کذالک کے ذریعے تشبیہ دی جا رہی ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کوئی نئی بات نہیں ہے. پچھلے زمانے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء پر وحی نازل فرمائی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ تعالیٰ وحی کو نازل فرما رہے ہیں. اور یہ وحی کے اندر آپس کے اندر مطابقت ہے کہ پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی وحی کے اندر جس طرح مضامین اللہ بیان فرماتے تھے, اس طرح کے مضامین اللہ تعالیٰ اس سورت کے اندر بھی بیان فرمائیں گے. بعض حضرات نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جس طرح آپ پر یہ سورت نازل ہو رہی ہے, اس طریقے سے سابقہ زمانے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ سورت اتاری ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک قول یہی ہے کہ جس نبی کے اوپر بھی وحی اتری, جس نبی پر بھی آسمانی کتاب اتری, ہر ایک کی وحی اور کتاب میں سورہ شورا موجود تھی, سورہ حامیم عین سین قاف موجود تھی. گویا پچھلے زمانے میں بھی یہ سورت ہر ہر وحی میں اور ہر ہر کتاب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ کذالک کی تشبیہ کا مطلب کیا, توحید, نبوت, باس بادل موت, ان مضامین کے سلسلے میں یہ سورت اور دیگر سورتیں آپس کے اندر مشترک ہیں. یہ سورت قرآن کی دوسری سورتیں اور پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی وحی سب آپس کے اندر مشترک ہیں. اسی طریقے سے آپ کے اوپر وحی کی جا رہی ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر وحی اتاری اور ان نبیوں پر بھی اللہ نے وحی اتاری جو نبی آپ سے پہلے ہوا کرتے تھے, اور وحی اتارنے والے اللہ تعالیٰ ہے, جو اللہ تعالیٰ بڑے زبردست ہے, جو اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والے ہیں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اسی اللہ تعالیٰ کی ملکیت کے اندر ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین کے اندر ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, اور وہ اللہ تعالیٰ بہت ہی اپنی مخلوق کے اوپر بلند ہیں اور بڑے عظمت والے ہیں. تكاد السماوات ينفطرن من فوقهن، قریب ہے کہ آسمان ان کے اوپر سے پھٹ پڑے. اور ایک قرآن کے اندر یہ تفترن بھی آیا ہے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے ان کے اوپر سے. کیا مطلب ان کے اوپر سے آسمان کے پھٹ پڑنے کا؟ تو نمبر ایک، اس کا ایک مطلب یہ لیا گیا ہے کہ ساتواں آسمان چھٹ پر پھٹ کے گر پڑے، چھٹا آسمان پانچویں آسمان پر پھٹ کے گر پڑے، پانچواں چوتھے کے اوپر پھٹ کے گر پڑے، چوتھا تیسرے کے اوپر. اس طریقے سے ہر اوپر والا اپنے سے نیچے والے آسمان پر پھٹ کے ٹوٹ کے گر پڑے، ایسا لگ رہا ہے اس آیت کے اندر یہ بتلایا جا رہا ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور جلال کا زیادہ ظہور ہے. اتنی بڑی عظیم آسمان جیسی مخلوق، وہ بھی اوپر سے پھٹ کے ٹوٹ کے نیچے والے پر گر پڑے، اور نیچے والا اس سے نیچے والے کے اوپر گر پڑے. اور بعض حضرات نے کفار اور مشرکین کو بھی مراد لیا ہے کہ آسمان تمام کے تمام ٹوٹ کر کے کفار اور مشرکین پر گر پڑے، اور تمام آسمان ان کافروں کے اوپر آ پڑے. اور بعض حضرات نے زمین کو مراد لیا ہے کہ تمام کے تمام آسمان ٹوٹ پھاٹ کر کے زمین کے اوپر گر پڑے. ابھی آسمان کیوں ٹوٹیں گے، کس وجہ سے ٹوٹیں گے؟ تو اس سلسلے کے اندر بعض حضرات کی رائے تو یہ ہے کہ آسمان کے اوپر اتنی زیادہ تعداد میں ملائکہ ہیں، ملائکہ کی کثرت کی وجہ سے آسمان ان کے بوجھ کو برداشت نہ کر سکے اور آسمان ٹوٹ پڑے. حدیث میں آتا ہے کہ پورے آسمان کے اوپر چار انگل کے برابر بھی جگہ ایسی خالی نہیں جہاں پر کوئی فرشتہ سجدے کے اندر نہ ہو. یعنی ہر ایک جگہ پر آسمانوں پر فرشتے سجدے کے اندر ہیں، اللہ کی عبادت کے اندر ہیں. ملائکہ کی کثرت کی وجہ سے آسمان ان کے بوجھ کو برداشت نہ کر سکے اور ٹوٹ پڑے. اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ ملائکہ کی تعداد بہت زیادہ ہے. دوسری بات معلوم ہوئی کہ ملائکہ کا جسم ہے. تیسری بات معلوم ہوئی کہ ملائکہ کا جسم ایسا ہے کہ اس میں وزن بھی ہے. چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ دیکھو جسم اور وزندار چیز کسی کی طرف مائل ضرور ہوتی ہے. جیسے کہ ابھی ایک جسم ہے، وزن ہے، تو وہ مائل ہوگی زمین کی طرف، اور اسی کو ایک کشش والی قوت کہی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر ایک کشش والی قوت رکھی ہے. اس قوت کشش کی وجہ سے ہر وزندار جسم والی چیز زمین کی طرف خود بخود آ جاتی ہے. تو ملائکہ کے اندر اگر جسم ہے اور وزن ہے تو ملائکہ بھی زمین کی طرف دھام سے آگے گرنے چاہیے. اس کے بارے میں مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی تمام چیزوں کے جسم کو زمین کی طرف مائل کرنے پر قادر، وہ اللہ تعالی ملائکہ کے جسموں کو آسمان کی طرف مائل کرنے پر قادر. لہذا ملائکہ کے اجسام میں اگر وزن ہے تو بھی اللہ تعالی نے ان کا میلان بنایا ہے آسمانوں کی طرف، لہذا وہ ملائکہ مائل ہوتے ہیں سیدھے آسمان کی طرف اور ان کے اجسام جاتے ہیں آسمان کی طرف. اس لیے کہ وہی ان کا طبعی مستقر ہے، مستقل ان کی قیامگاہ ہے، اسی لیے اس کی طرف جو ہے ملائکہ کا جسم مائل ہوتا ہے. تو بہرحال ملائکہ کی کثرت کی وجہ سے آسمان ٹوٹ پڑے. نمبر دو، اللہ تعالی کے ذکر کی کثرت کی تاثیر کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑے. ذکر کی کثرت کی تاثیر، اس سے جو ہے آسمان پھٹ پڑے. نمبر چار، نمبر تین، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑے. نمبر چار، کفار اور مشرکین کے گندے قول کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑے. کون سا ان کا گندا قول؟ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد قرار دینا. ان گندے کلام اور قول کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑے جس کا انسان ہے. تکاد السماوات ينفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم. اور ملائکہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ ملی ہوئی تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان اللہ الحمد للہ پڑھتے ہیں. ويستغفرون لمن في الارض. اور ملائکہ زمین پر رہنے والے ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور استغفار سے بعض میں حقیقی مطلب بھی مراد ہو سکتا ہے کہ ملائکہ حقیقت میں مومنوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہو کہ اللہ تمام مومنوں کی آپ مغفرت فرما دیجئے. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس سے شفاعت مراد ہے کہ ملائکہ مومنین کے لیے اللہ کی بارگاہ میں نجات کی جنت کی سفارش کرتے ہیں. یہ بھی بعض حضرات نے جو ہے مراد لیا ہے. اور بات دراصل یہ ہے کہ ایمان ایسی ایک نعمت ہے جس میں ملائکہ اور مومنین سب کے سب آپس میں مشترک ہے. اسی اشتراک کی وجہ سے ملائکہ مومنین کے واسطے استغفار اور سفارش کرنے کا کام کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. سن لو، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے یعنی اپنے رفیقوں کو اور رحیم بڑے مہربان ہیں. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے بتوں کو اپنا کارساز بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو محفوظ رکھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضبط کر لیں گے. ان کا کوئی کام اللہ سے غائب نہیں ہو سکتا. آخرت میں اللہ ان کو سزا دیں گے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے تمام کام یاد ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ہر ہر کام کی سزا آخرت کے اندر عطا فرمائیں گے. آگے فرمایا کہ وما انت علیہم بوکیل. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں کے اوپر وکیل نہیں ہو تو ان کا معاملہ آپ کو حوالے کیا گیا ہو، ان کو ہدایت پر لگا دینا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری میں نہیں. آپ کا کام تو صرف ان کو راستہ بتلا دینا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا. اور اسی طریقے سے آپ کی طرف ہم نے وحی کی، قرآن کی، جو قرآن عربی زبان کے اندر ہے. انذر ام القرى ومن حولها، تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے ام القرى اور اس کے ارد گرد والوں کو ڈرائیں. اب ام القرى سے کون مراد؟ ام القرى سے مکہ مکرمہ مراد ہے. اور مکہ مکرمہ کو جو ام القرى کہا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین پر جتنی بھی بستیاں، آبادیاں، شہر، دیہات ہیں ان تمام کی اصل اور جڑ وہ مکہ مکرمہ ہے، جس اعتبار سے اس کو ام القرى سے تعبیر کیا گیا ہے. حضرات مفسرین نقل فرماتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو سب جگہ تو پانی ہی پانی تھا، تو اس پانی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک ہوا چلائی. اس ہوا نے پانی کی لہروں کو شق کیا یعنی پھاڑ دیا، اور اس پانی کی سطح کے اوپر ایک بلبلا نمودار ہوا جو بلبلا کبے کی شکل کے اندر تھا. پھر اسی کبے کو اللہ تعالیٰ نے زمین سے مرکب فرمایا اور اس میں سے اللہ نے زمین بنائی. اور اس زمین کی سطح کو پانی کے اوپر بچھا دیا ہے. تو جہاں سب سے پہلے بلبلا نمودار ہوا قبے کی شکل میں, پھر اس کو اللہ نے مٹی سے بدلا, پھر بدلنے کے بعد پھیلایا, تو جہاں پہلا قبے کی شکل میں بلبلا اور پہلی مٹی, یہ وہی جگہ ہے جہاں مکہ مکرمہ اور کعبۃ اللہ ہے. اسی لیے یہ زمین سب سے پہلے بنی. اس اعتبار سے اس کو ام القرا کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے. کہتے ہیں کہ اس جگہ کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جنت سے موتیوں کا خیمہ اتارا گیا تھا, جس کا انہوں نے طواف کیا. پھر اسی جگہ کے اوپر بیت اللہ کی عمارت قائم ہوئی. گویا کہ یہ بیت اللہ مکہ مکرمہ پوری زمین کے واسطے مرکزیت کا مقام رکھتا ہے. نقطۂ مرکزیت, نقطۂ آغاز, یہیں سے اس دنیا کی ابتدا ہوئی. اور تشریحی مرکز بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا کہ آخر میں آنے والی امتوں کے لیے شرعی مرکز بھی اللہ نے اس کو بنا دیا, اور پورے عالم کا اجتماع گاہ بھی بنا دیا حج کے ذریعے. اس لیے اس کو کہا گیا ام القرا ومن حولها, اور مکہ اور مکہ کے ارد گرد, مطلب ہے چہار دانگ عالم, پوری دنیا کے انسانوں کے واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا. اب یہاں جو لتن زیرہ کہا گیا, وہ اس اعتبار سے کہ سب سے پہلے شروع کے اندر تو کفار ہی تھے, اور کفار کو تو جہنم کے عذاب سے ڈرانا ہوتا ہے, اس لیے اس کو لتن زیرہ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا. مومنین بعد میں وجود میں آئے, اور بشارت تو مومنین کے حق کے اندر ہوا کرتی ہے. وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ, اور آپ لوگوں کو ڈرائیے جمع ہونے کے دن سے, یعنی قیامت سے, جس کے بارے کے اندر کوئی شک نہیں ہے, یعنی قیامت واقع ہو کر کے ہی رہے گی. فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ, ایک گروہ یعنی جو قرآن کے اوپر عمل کرے, اللہ کی ہدایات پر عمل کرے وہ جنتی, اور جو لوگ اللہ کی ہدایت پر عمل نہ کرے وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں. وفریق فی السعیر, ولو شاء اللہ لجعلہم امۃ واحدہ, اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کو ایک دین دین اسلام کے اوپر بنا دیتے. ولکن یدخل من یشاء فی رحمتی, لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے اپنی رحمت کے اندر داخل فرماتے ہیں. والظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر, اور ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں, کوئی حمایتی نہیں جو ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لے دے, اور ان کے اوپر سے آنے والے عذاب کو دور کر دے دے. ہم اتخذوا من دونہ اولیاء, کیا ان کافروں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے ان بتوں کو جو ہے اپنا دوست اور رفیق بنایا؟ فاللہ هو الولی, تو اللہ تعالیٰ وہی مدد کرنے والے ہیں ایمان والوں کی. وہو یحیی الموتا, وہی اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں. قیامت کے دن تمام مردوں کو زندہ کرنا یہ اللہ کے قبضے قدرت کے اندر ہوگا. بعض حضرات کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ مردار دلوں کو اللہ تعالیٰ اپنے ذکر, اپنی محبت, اپنے ایمان کے یقین سے زندہ فرما دیتے ہیں. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ جو نفس اپنی تمام طبعی خصائل کی موت مر جاتا ہے, تو اس میں اس کے الہی کی حیات اور زندگی پیدا ہوتی ہے. تو وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, وہی اللہ تعالیٰ تمام چیز کے اوپر قدرت رکھنے والے ہیں. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ, اور تم دین کی جن جن باتوں میں اختلاف رکھتے ہو تو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے, یعنی قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام چیزوں کے درمیان میں فیصلہ کر دیں گے. ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت و الیہ انیب, یہی اللہ تعالیٰ میرے رب ہے, اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں انابت اور رجوع کرتا ہوں. صارح جلالین شیخ سلیمان جمل فرماتے ہیں کہ یہ ذالکم ایک ایسا مبتدا ہے کہ اس کی 11 خبریں ہیں. پھر انہوں نے 11 خبریں گنوائی. کون کون سی؟ نمبر 1 اللہ ربی، نمبر 2 علیہ توکلت، نمبر 3 وإلیہ انیب، نمبر 4 فاطر السماوات والارض، نمبر 5 جعل لکم، نمبر 6 لیس کمثلہ، نمبر 7 وہو السمیع البصیر، نمبر 8 لہو مقالد السماوات والارض، نمبر 9 یبسط الرزق لمن یشاء، نمبر 10 شرع لکم. یہ سب کی سب جو ہے اس کی خبر ہے، ایک مبتدا اور 11 اس کی خبریں ہیں. وَمِنَ الْأَنْعَامِ يَزْرَعُكُمْ فِيهِ، یہ بھی ایک مستقل خبر ہے. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہی اللہ، ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، یہی اللہ تعالی میرے رب ہے، اسی اللہ پر میں نے بھروسہ کیا، اسی اللہ کی طرف میں انابت اور رجوع کرتا ہوں. فاطر السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی ایجاد کرنے والے ہیں. جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے ہی اندر سے تمہارے جوڑ بنا دیے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام میں سے ان کی بیوی حوا کو اللہ نے پیدا فرمایا. کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ نے روح دی اور پیدا فرمایا تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل امین نے سجدہ کیا، پھر حضرت میکائیل نے سجدہ کیا، پھر حضرت اسرافیل نے سجدہ کیا، پھر حضرت عزرائیل نے سجدہ کیا، پھر مقرب ملائکہ نے سجدہ کیا، پھر عام ملائکہ نے سجدہ کیا، اور یہ سجدہ جمعہ کے دن زوال سے لے کر عصر تک رہا. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ماں حوا کو پیدا فرمایا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام نیند میں سوئے ہوئے تھے. پھر جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو حضرت حوا کی طرف مائل ہوئے، ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تو ملائکہ نے کہا آدم رک جاؤ، ابھی ہاتھ نہیں بڑھا سکتے، اب یہ تمہارے لیے غیر محرم ہے. اللہ تعالیٰ ملائکہ کا پہلے نکاح ہوگا، مہر دینی پڑے گی. تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 مرتبہ درود ان کا مہر ہوگا، اور حضرت حوا زندہ آدم سے پیدا ہوئی اسی لیے حیون سے مشتق مان کر کے ان کا نام حوا رکھا گیا. وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا، اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے اندر بھی جوڑے بنائے، نر مادہ مذکر مؤنث بھینس سارا اور گائے بیل، اس طریقے سے یدرؤکم فیہ، اللہ تعالیٰ تم کو اس میں پیدا کرتے ہیں، یعنی توالد تناسل کے ذریعے سے اللہ تم کو پھیلاتے اور بڑھاتے ہیں. اور بعض نے فی ہی کا مرجع جو ہے مراد لیا ہے رحم کو، بطن کو، کہ اللہ تعالیٰ عورت کی رحم دانی میں، عورت کے پیٹ کے اندر اللہ تم کو پیدا فرماتے ہیں. وَهُوَ السَّمِعُ الْبَصِيرُ، اور وہ اللہ تعالیٰ بڑے سننے والے بڑے دیکھنے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا سننا اور دیکھنا مخلوق کی طرح نہیں ہے. لَهُ مَقَالِدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے خزانے، آسمان اور زمین کی کنجیاں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت کے اندر ہیں. بارش، گھاس، پھوس اگانا، یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ تعالیٰ رزق کو پھیلاتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں. اس میں بھی امتحان ہوتا ہے کہ رزق زیادہ ملے تو بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنتا ہے کہ نہ شکرا. ویقدر، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو ناپ ناپ کر کے، تول تول کر کے دیتے ہیں. انہو بکل شئین علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ تمام چیز کو اچھی طریقے سے جاننے والے ہیں. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسی وعیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. شرع لکم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت کے اندر خطاب کیا گیا، اور خطاب کر کے فرمایا گیا کہ تمہارے لیے دین کے اندر راستہ بنایا گیا ہے، دین کی راہ، واضح راہ تمہارے لیے قائم کی گئی، ایسا واضح راستہ دین کا جس راستے کی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت اور تاکید کی، اور والذی اوحینا الیک، اور وہی دین کا پاکیزہ راستہ آپ کو وہی کے ذریعے سے دیا گیا، وما وصینا بہ ابراہیم، اور اسی دین کے پاکیزہ راستے کی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے تاکید کی، اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تاکید کی. کیا ہے وہ؟ ان اقیم الدین، یہ کہ تم دین کو قائم رکھو، یعنی توحید پر چلو اور سیدھے صحیح دین پر عمل کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اور دین کے اندر کوئی تفریقہ بازی مت کرو، دین کے اندر تفریقہ بازی شرک کے ذریعے سے تم لوگ پیدا مت کرو. اب دیکھیے یہاں پر غور کرنے کا ہے، سب سے پہلے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا گیا، اس کے بعد حضرت ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کا نام لیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوا، شرع لکم من الدین. تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ نبیوں کا ذکر ہے جو ہر زمانے میں مشہور تھے اور ہر زمانے میں ان کے متبعین موجود تھے، اس اعتبار سے یہ آیت کریمہ کے اندر ان کے اسماء مبارکہ کا تذکرہ ہوا ہے. بعض حضرات نے ایک اور توجیہ کی ہے، تو چونکہ سب سے پہلے صاحب شریعت نبی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اس لیے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو شریعت اتاری گئی تھی اس میں کوئی احکام نہیں تھے، اس میں صرف توحید کی باتیں تھی، انسان کو کیا کھانے کا، کیسے کھانے کا، کیسے کپڑے پہننے کے، کیسے گھر بنانے کا، کیسے سونے کا، ایسی سب بنیادی باتیں اس کے اندر معاش اور ضروریات کی بیان کی گئی تھی، باقی کوئی شرعی احکام اس کے اندر نہیں تھے. سب سے پہلے باقاعدہ شریعت کا نزول نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہوا، اس لیے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ اس کے اندر آیا. اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اسی شریعت نوح کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک عمل چلتا رہا، کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو شریعت نازل ہوئی وہ شریعت چلی حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، لہذا نوح اور ابراہیم کے بیچ میں جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے شریعت نوح کی تبلیغ کی. چنانچہ حضرت ہود آئے، حضرت صالح آئے، اس طرح کے انبیاء جو درمیان کے وقفے میں آئے وہ سب شریعت نوح کے داعی رہے. پھر دور آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کا جو زمانہ ہے اس میں ہر ایک نبی نے شریعت ابراہیمی پر تبلیغ کی. چنانچہ اس کے بعد حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یوسف، حضرت یعقوب، ان حضرات کا دور آیا، وہ سب نے شریعت ابراہیمی پر تبلیغ کی. پھر دور آیا شریعت موسوی کا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے شریعت موسوی کی تبلیغ کی. پھر دور آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، تو انہوں نے تبلیغ کی اپنی شریعت کی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا شرع محمدی تک. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ شریعت آئی، یہ اکمل ترین اور جامع ترین شریعت اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے قائم دائم باقی فرما دی. کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر آبادی بڑھی، تو بندے اور رب کے درمیان میں حقوق کا سوال پیدا ہوا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ احکام کو نازل فرمایا، ورنہ اس سے پہلے آبادی بہت کم تھی، اس لیے شادی بھی اندر اندر ہو جاتی تھی. یہ جو محرمات جو عورتیں نازل ہوئی کہ بھئی یہ حرام وہ حرام وہ حرام، کہ حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت میں حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم، یہ جو حرمتیں نازل ہوئی کہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے، ورنہ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ ایک بطن کے رشتے دار آپس میں حرام ہے، باقی بطن بدل جاوے تو حلال. چنانچہ جوڑوا پیدا ہوئے تو پہلے نمبر کے جوڑے کا لڑکا دوسرے نمبر کے جوڑے کی لڑکی کے ساتھ شادی کر ڈالے. یہ اس زمانے کے اندر آبادی کی قلت کی وجہ سے اس کی اجازت تھی. آپ نے نوح علیہ السلام کے زمانے سے یہ حرمتیں سب نازل ہونا شروع ہو گئی. تو اسی کو فرمایا کہ ایک پاکیزہ دین ہے جس کی راہ ان سب نبیوں نے ڈالی اور اس کے اوپر جو ہے سب کو چلنا ہے. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ, مشرکین کے لیے بات بہت بھاری ہے جس کی طرف آپ ان کو دعوت دیتے ہو, یعنی توحید. کیونکہ آبا و اجداد کے زمانے سے یہ لوگ بت پرستی میں رکھے بسے ہوئے, اس بت پرستی کو چھوڑ کر کے ایک اللہ کی عبادت کے لیے آنا ان کے لیے بڑا بھاری ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء, اللہ سبحانہ و تعالی توحید کے لیے جس کو چاہتے ہیں اس کو چن لیتے ہیں. اللہ تعالی توحید کے لیے جس کو چاہتے ہیں اس کو چن لیتے ہیں. اب دیکھو یجتبی کا جو لفظ آیت کے اندر آیا وہ الاستفاء یعنی انتخاب کرنے کے معنی کے اندر آیا. اللہ تعالیٰ کے یہاں دو طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے اللہ تعالیٰ خود کسی کو صراط مستقیم کے لیے منتخب فرما لے, اور یہ زیادہ تر نبیوں کے ساتھ ہوا اور صدیقین کے ساتھ ہوا. صوفیہ کی اصطلاح میں ایک لفظ آتا ہے مجذوب کا, یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے چن لیا. اور دوسرا طریقہ آتا ہے عمومی, جو آدمی کے دل میں ضد نہ ہو, اناد نہ ہو, اٹ درمی نہ ہو, اور وہ آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو, اس کو اللہ تعالیٰ دین حق عطا فرماتے ہیں, تلاش کرنے والوں کو ایمان عطا فرماتے ہیں. یہ دوسرا طریقہ ہے. تو اللہ یجتبی الیہ من یشاء, اللہ تعالیٰ توحید کی طرف یا اپنی ذات کی عبادت اطاعت کی طرف جس کو چاہتے اس کو چن لیتے ہیں. ویہدی الیہ من ینیب, اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی طرف جو بھی عنابت کرے اس کو راہ بتلاتے ہیں. وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم, اور یہ سب دین والوں کے اندر جو آپس کے اندر اختلاف ہو گیا, یہ اختلاف کب ہو گیا؟ وحی اور علم کے نازل ہونے کے بعد. چنانچہ اللہ کے یہاں سے آنے والی وحی کو بعض لوگوں نے مانا, بعض لوگوں نے اس وحی اور علم کو نہیں مانا. بغیم بینہم, آپس میں ضد کی وجہ سے. ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمى, اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی. کون سی بات طے شدہ نہ ہوتی؟ کہ ان کے لیے عذاب کو ایک مقرر وقت تک مؤخر کر دیا گیا ہے. تو لقضی بینہم, ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر لیا ہے کہ ان کو عذاب تو آخرت ہی کے اندر دیں گے, اگر یہ بات طے نہ ہوتی تو دنیا ہی میں ان کے اوپر بڑا عذاب آ جاتا. دنیا میں کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے عذاب اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھیجتے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ, اور یقیناً وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ان اگلے یہود نصارہ کے بعد, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے شک کے اندر پڑے ہوئے ہیں جو شک ان کو چین لینے دیتا نہیں ہے. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کو آسمانی کتاب دی تھی, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کے مشرکین کو بھی اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتاب عطا فرمائی, لیکن ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کے بارے میں شک کیا, ایسا شک کیا جو شک ان کو چین لینے دیتا نہیں, اور وہ لوگ اسی چکر کے اندر پڑے رہے. فَلِذَلِكَ فَدْعُ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسی توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہیے. وَسْتَقِمْ, اور اسی توحید کے اوپر آپ خود بھی قائم رہیے اور توحید کی دعوت پر بھی آپ جم کر کے رہیے. وَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ, اور آپ اسی طریقے سے ثابت قدم رہیے جس طریقے سے ثابت قدم رہنے کا آپ کو حکم دیا گیا. کما امیر سا, یعنی اللہ تعالیٰ سے جیسا ڈرنا چاہیے ایسا ڈرنا، اللہ تعالیٰ کی ہدایت عبادت کرنے کا جو حق ہے وہ حق ادا کرنا، قابل توحید جو پچھلے نبیوں کے دور میں بھی رہی ایسی توحید کے اوپر آپ کو قائم رہنا اور تمام کے تمام عوامر کو انجام دینا، یہ ہے تمام امیر کا، یہ استقامت، اور استقامت بھی ایسی جیسا اللہ کی طرف سے حکم دیا جا رہی ہے، اتنی گراں اور باری چیز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ مجھے اس طرح کی آیتوں نے برہا بنا دیا، شیبتنی الہود و اخواتہا، کہ سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے، یعنی جس کے اندر استقامت کا حکم ہے، ایسی آیتوں نے مجھے برہا بنا دیا، یعنی اس کا بوجھ اتنا بھاری ہے۔ کیونکہ دو باتیں، ایک استقامت، اور استقامت بھی کیسی، جیسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دی جائے ایسی، ولا تتبی اہواہم، اور آپ ان کافروں کی خواہشات اور چاہتوں کی اتباع اور پیروی نہ کرے، کیونکہ یہ تو الگ الگ آفریں لے کر آیا کرتے تھے کہ ہم ایک سال آپ مل جل کر کے پورے مکہ میں آپ کے اللہ کی عبادت کریں، پھر دوسرے سال اپنے کو سب کو مل جل کر کے ہمارے معبودوں کی عبادت کرنے کی، یہ کوئی جادو تھوڑا ہے کہ اس میں بھاری بنانے کی ہوئے، بلکہ اس طریقے کی آفراں لے کر کے آیا کرتے تھے ایک ایک سال کی عبادت کی۔ اس لیے فرمایا کہ ولا تتبی اہواہم، کہ آپ ان کی خواہشات کی اتباع نہ کرے، وقل آمنت بما انزل اللہ من کتاب، اور یہ نبی آپ فرما دیجئے کہ میں تو ایمان لایا اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری، کتاب میں جو بات اتاری، کتاب میں جو بات توحید اتاری، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو کتاب اتاری، کتاب میں جو توحید اور احکام اتارے، اس پر میں تو ایمان لے آیا، وہ امرت لیعدل بینکم، اور مجھے تو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں، اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہمارے بھی رب ہے اور اللہ تمہارے بھی رب ہے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے کام، تمہارے لیے تمہارے کام، ہم ایمان توحید نیک عمل کریں گے اس پر اللہ جنت دیں گے، تم کو شرک و کفر پر اللہ جہنم کی سزا دیں گے، لا حجت بیننا وبینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان میں کوئی جھگڑا نہیں، حق ظاہر ہو گیا، توحید کھل کے سامنے آ گیا، اب کیا کا جھگڑا، لا حجت بیننا وبینکم، مفسر نے سکہ مار دیا ہے کہ یہ جہاد کا حکم نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے، حکم جہاد کے نازل ہونے کے بعد تو جو ایمان نہیں لائے ان کے ساتھ قتال بھی سیف کرنے کا، لیکن یہ عمومی نہیں، اس کا موقع حل دکھا جاتا ہے، اس کے بغیر نہیں، اللہ یجمع بیننا والیہ المصیر، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے درمیان کے اندر ہم کو جمع کریں گے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ جمع کر دیں گے آخرت کے اندر فیصلے کے واسطے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سب لوگوں کو لوٹ کر کے آخرت میں جا کے جمع ہو جانا ہے، وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور جو لوگ اللہ کے دین کے بارے میں اللہ کے نبی سے جھگڑے کھڑے کرتے ہیں، بعد اس کے کہ لوگ ایمان لا کے مسلمان ہو چکے، مراد اس سے یہود لوگ مراد ہیں، بہت سارے مسلمان ایمان میں داخل ہو گئے، ایمان اسلام کو قبول کر لیے، اس کے باوجود کہ یہود لوگ خاموں کھا کے فضول جھگڑے رات دن کھڑے کیا کرتے تھے، اور کیا کہتے تھے کہ دیکھو ہماری کتاب تمہاری کتاب سے پہلے، تورات مقدم ہے قرآن کے اوپر، ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام مقدم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، لہٰذا ہماری کتاب مقدم اس لیے افضل، ہمارے نبی مقدم اس لیے وہ افضل، اور ہم اس کتاب کے پڑھنے والے اور اس نبی کے ماننے والے، اس لیے تمہارے مقابلے میں افضل، اس طرح کی بیہودہ اور فضول باتیں یہ لوگ کھڑی کیا کرتے تھے، تو ان لوگوں کے لیے فرمایا مستجیب لہ حجتہم، لوگوں نے ایمان قبول کر لیا، اور مسلمان ہو گئے. اس کے بعد وہ لوگ حجتیں اور جھگڑے کھڑے کرتے ہیں. داحضت عند ربہم, ان کی حجتیں اور جھگڑے ان کے رب کے پاس باطل ہیں. اس حجت کا جو ہے فائدہ ان کو نہیں ہوگا. وَعَلَيْهِمْ غَضَبْ, اور ان کے اوپر اللہ کی طرف سے غصہ اترے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ, اور ان کے لیے آخرت کے اندر سخت عذاب ہوگا. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان, اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات وہ ہے جس نے کتاب یعنی قرآن مجید کو صحیح صحیح اتارا, حق کام کے لیے حق مضامین پر مشتمل اتارا. والمیزان, اور اللہ تعالیٰ نے ترازو بھی اتاری. اب یہ ترازو اتارنے کا کیا مطلب؟ تو بعض حضرات تو یہ فرماتے ہیں کہ ترازو اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ترازو اتاری اور یہ فرمایا کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان میں ہر چیز ناپ تول کے برابر سرابر دینے کی. تو باقاعدہ ترازو آسمان سے اللہ تعالیٰ نے اتاری. بعض حضرات کہتے ہیں کہ ترازو اتارنے سے مراد ہے عدل اور انصاف کو نازل کرنا, اور یہ عدل و انصاف اتارا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر. یعنی قرآن نے ایسی باتیں نازل فرمائی جس کے اوپر عمل کرنے سے لوگوں کے درمیان میں عدل و انصاف قائم ہوا کرتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. دیکھو ترازو بہت ساری قسم کی ہوتی ہے. نمبر ایک, اجسام کو تولنے کی ترازو, کہ یہ کتنے من وزن کا ہے, یہ کتنے کلو وزن کا ہے, ایک اجسام کو تولنے کی ترازو ہوتی. نمبر دو, آراس کو تولنے کی ترازو, جیسے کہ ابھی گرمی کتنی سردی کتنی, تھرمومیٹر کے ذریعے سے ٹیمپریچر ناپا جاتا ہے, وہ آراس کو تولنے کی ترازو کہی جاتی. نمبر تین, علمی اخلاقی, علمی ترازو عقل سلیم ہے اور اخلاقی ترازو عدل و انصاف ہے جس کے ذریعے سے حق اور باطل کی ناپ اور تول ہوتی ہے. نمبر چار, دین حق شریعت ایک ترازو ہے جس کے اندر خالق اور مخلوق اور بندوں کے باہمی حقوق کا وزن ہوتا ہے, اس کو تولا جاتا ہے. وما یدریک لعل الساعۃ قریب, اور آپ کو کیا پتا کہ قیامت بالکل قریب آ چکی ہو. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا تذکرہ فرمایا, اس کے پاس اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مشرکین بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے جھٹلاتے ہوئے کہا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ جی بتاتے تو رہتے ہو, ڈراتے تو رہتے کہ کب آئے گی. اس کے جواب میں اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ شاید کہ قیامت بالکل قریب آ چکی ہو. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها, اس قیامت کو وہ لوگ جلدی مانگتے ہیں جو اس قرآن کے اوپر, جو اس قیامت کو مانتے نہیں ہیں. جو لوگ مانتے نہیں وہ جلدی طلب کرتے کہ جلدی لاؤ, کب آئے گی یہ قیامت. والذین آمنوا مشفقون منہا, اور جو لوگ قیامت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں, قیامت کو حق مانتے ہیں, وہ اس قیامت سے ڈرتے رہتے ہیں. تو ہو وہ تو بڑی بھیانک قیامت ہوگی, بڑی جو ہے خطرناک ہوگی, اس میں اللہ کا عذاب بھی بھاری ہوگا. تو جو لوگ حقیقت کے اندر ایمان رکھتے ہیں قیامت کے اوپر, وہ لوگ قیامت سے ڈرتے ہیں, اور جو لوگ قیامت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ لوگ قیامت کو جلدی طلب کرتے ہیں. یہ طلب کرنا مذاق اور جھٹلانے کے طور پر ہے. والذین آمنوا مشفقون منہا, دیکھو اس آیت میں یہ فرمایا کہ قیامت پر ایمان لانے والے قیامت سے ڈرتے ہیں. تو خوف اور ڈر یہ دو طریقے کا ہوتا ہے. نمبر ایک, طبعی اور اضطراری. ایک طبعی ڈر ہوتا ہے آدمی کو, جیسے سانپ سے, بچھو سے, ظالم سے, یہ طبعی ڈر ہوا کرتا ہے. نمبر دو, اعتقادی اور اختیاری. اعتقادی اور اختیاری. دیکھو ہم نے قیامت دیکھی نہیں لیکن اپنے اعتقاد سے ہم قیامت سے ڈرتے ہیں. عذاب قبر کو دیکھا نہیں لیکن اس کا اعتقاد رکھ کے اپنے اختیار سے عذاب قبر سے ڈرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے غضب اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے اعتقاداً ہم ڈرتے ہیں اختیاراً. ایک طبعی ہوتا ہے اختیاری کہ بھائی سانپ بچھو دیکھے پھر بھی کوئی آدمی کہے کہ ہو گھبرائے ہو دوسرے, لیکن جب سامنے آوے گا تو پتہ چلے آ جانے کی کیفیت کیا ہے. تو اس طریقے سے جو ہے دو طرح کا خوف ہوا کرتا ہے. والذین آمنوا مشفقون منہا, اس کے اندر جو ہے تب یہ اعتقادی اختیاری خوف کا بیان ہے. وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقَّ, اور یہ ایمان والے جانتے ہیں کہ قیامت تو بالکل سچی چیز ہے, آنے ہی والی ہے. أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ, سنو جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑے کھڑے کرتے ہیں, جو لوگ قیامت کے بارے میں شک شبے کے اندر پڑے ہوئے ہیں, وہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں جا کر کے پڑے ہوئے ہیں. اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر بہت لطف اور مہربانی کرنے والے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر بہت زیادہ لطف اور مہربانی کرنے والے, اپنے بندوں کے حالات کو بہت باریکی سے دیکھنے والے ہیں. لطیف کا مطلب بعض حضرات نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نیک اور برے ہر ایک کے اوپر مہربانی کرنے والے ہیں. بروں کے اوپر مہربانی یہ ہے کہ بروں کو ان کی برائی کی وجہ سے فوراً اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک نہیں کر ڈالتے, اور نیک لوگوں کے اوپر مہربانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اعمال کی توفیق دی, اعمال کو قبول کیا, جنت عطا فرمائیں گے. نمبر دو, لطیف کا مطلب ہے نفع پہنچانے میں اور مصیبت کو ہٹا دینے میں اللہ تعالیٰ یہ سب کام اپنے مخفی علم سے کرتے ہیں. اپنے بہت سے بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنے مخفی علم سے نعمتیں پہنچاتے ہیں, راحتیں پہنچاتے ہیں, اور بہت سے بندوں کو مصیبت سے دور کر دیتے ہیں, مصیبت ان سے ہٹا لیتے ہیں. بعض حضرات نے لطیف کا مطلب بیان کیا, اللہ تعالیٰ کا علم بہت دقیق ہے, اس کا علم عظیم ہے, اور وہ بندے کی اچھائیاں پھیلاتے اور بڑھاتے ہیں, بندوں کے عیوب کے اوپر پردے ڈالتے ہیں, بندوں کو ضرورت سے زیادہ عطا کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ بندوں کی طاقت کے اعتبار سے برداشت کر سکے ایسے احکام بندوں کو عطا فرماتے ہیں. اللہ لطیف بعبادہ, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر بہت لطف اور مہربانی کرنے والے ہیں. یرزق من یشاء, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو روزی عطا فرماتے ہیں. وہو القوی العزیز, اللہ تعالیٰ بہت قوت والے اور بڑے غالب اور بڑے زبردست ہے. دیکھو یہاں اوپر ایک آیت بیچ میں چھوٹ گئی, لیس کمثلہ شیء, یہ لیس کمثلہ شیء, تو اس سلسلے کے اندر کہ اللہ تعالی کے مثل کے مانند کوئی چیز نہیں, ایسا ترجمہ نہیں کرنے کا, کاف کو زائدہ مانا بہت سارے حضرات نے, کاف کو اگر زائدہ مانے تو یوں کہا جائے گا کہ اس میں مبالغہ, نفی کا مبالغہ کرنا ہے. اب مانا کیا کریں گے, اللہ تعالیٰ کا کوئی مثل نہیں ہے, اس کے مثل کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے, ذات میں بھی نہیں, صفات میں بھی نہیں, احکام میں بھی نہیں, فیصلوں میں بھی نہیں, دین کے اندر بھی نہیں. کوئی اللہ تعالیٰ جیسا فیصلہ نہیں کر سکتا, کوئی اللہ تعالیٰ جیسا جو ہے حکم نہیں دے سکتا, اللہ تعالیٰ کا کوئی جوڑا نہیں, اللہ کا کوئی ہمسر نہیں. لیس کمثلہ شیء, تو یہ کاف جو ہے زائد ہے، یعنی اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے، جو اس کا ہم پلہ ہو، جو اس سے جوڑ کھانے والی ہو، کوئی اس کی نظیر نہیں ہے. اور بعض حضرات نے یہاں صفت کے لفظ کو مقدر مانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جیسے صفات ہے ایسے صفات کسی اور کے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات ایسے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات یکتا اور اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثال ہے. من کان یرید حرث الآخرہ نزید لہو فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب. جو آدمی آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرے تو ہم اس کو اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اس کی کھیتی اس کے لیے ہم بڑھاتے چلیں گے، یہاں تک کہ ایک نیکی دس کے برابر اور ہزاروں کے برابر، سات سو کے برابر اللہ تعالیٰ نیکی بڑا برابر کر کے دیں گے. اور جو آدمی دنیا کی کھیتی چاہے گا تو ہم اس کو دنیا میں سے دے دیں گے، لیکن اس کا آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں رہے گا. اب دیکھو یہاں جو فرمان ہے من کان یرید حرث الآخرہ، تو حرث کہتے ہیں زمین میں بیج ڈالنے کو، تخم ریزی کرنا، اس کو حرثن سے تعبیر کیا جاتا ہے. اسی لیے قرآن نے ایک جگہ پر کیا فرمایا، اَأَنتُم تَحْرُسُونَهُ اَأَنتُم تَزْرَعُونَهُ اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. زرع کہتے ہیں کھیتی کو اگانا، اگانے کا کام تو اللہ تعالیٰ خود ہی کرتے ہیں. انسان تو کیا کرتا ہے، حرث، حرث کے معنی صرف بیج ڈالنے کا کام، باقی اس بیج کو اگانے کا کام اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں. تو یہاں اصل لفظ ہے حرث کے معنی بیج ڈالنا، اور یہ آیت کے اندر بطور استعارے کے استعمال ہوا ہے. کیا استعارہ؟ کہ جو آدمی دنیا میں نیک عمل کا بیج ڈالے گا تو اس کے اوپر کھیتی جنت کی شکل میں اگے گی آخرت کے اندر. دنیا تو نیک عمل کا بیج ڈالنے کی جگہ ہے، اس کے اوپر کھیتی اگے گی آخرت کے اندر جنت کی شکل کے اندر. اس لیے فرمایا من کان یرید حرث الآخرہ. پھر اس میں ایک اشارہ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ دیکھو دنیا میں کسی کو عیش اور آرام مل جائے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ مقبولیت کی دلیل نہیں ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو بھی لمبی لمبی دنیا اور عیش و آرام عطا فرماتے ہیں. اصل چیز کیا ہے کہ جو آدمی آخرت کا ارادہ کرے، یعنی آخرت کے اندر اس کو ثواب ملے، جنت ملے، اس کا ارادہ اور عزم کرے، نزید لہو فی حرثی، ہم اس کو اس کی کھیتی میں بڑھا دیں گے. بڑھا دینے کا ایک مطلب کیا ہے کہ ایک نیکی دس کے برابر، ایک نیکی سات سو کے برابر، ایک نیکی سات ہزار کے برابر اللہ تعالیٰ اجر دیں گے. آج نے نزید لہو کا ترجمہ کیا نیکی میں ترقی دینا، کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نیکی میں ترقی عطا فرماتے ہیں. اسی لیے ہم لکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی آدمی ایک نیکی کرے گا اللہ اس کو دو نیکی کی توفیق دیں گے، دو کرے گا بیس کی توفیق دیں گے. نیکیوں میں ترقی ہوتی جاتی ہے. یہ دونوں چیز ہیں، نیکیوں کی ترقی اور نیکیوں کے اجر کا زیادہ ہونا. ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو آدمی دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے، یعنی دنیا جو کچھ اعمال کرتا ہے، جو کچھ محنت کرتا ہے، اس کی نظر اس سے دنیا کمانے کی ہوتی ہے. بعض مرتبہ آدمی جو ہے نا آخرت والے اعمال کرتا ہے، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، مقصد کیا لوگوں کو دکھلانا، تو وہ دین کے ذریعے اس نے دنیا کمائی دینی اعمال کے ذریعے سے. اور ایک آدمی ہے کہ جو آخرت والا کوئی عمل کرتا ہی نہیں ہے، رات دن دنیا ہی دنیا میں پڑا رہتا ہے. یہ دونوں کے بارے میں ہے. تو اور جو آدمی دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے تو ہم اس کو اس میں سے دے دیں گے. وما له فی الآخرت من نصیب, اور اس کو آخرت کے اندر کوئی حصہ ملے گا نہیں, بلکہ وہ آخرت کے اندر جو ہے محروم ہونے والوں کے اندر سے ہوگا. یہ آیت کے اندر اصولی بات بتلائی گئی. اس کے بعد دیکھیے, کل ایک آیت گزری تھی, ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز, کہ جو لوگ نصیحت کا انکار کیا جن لوگوں نے, یعنی قرآن کا, جب قرآن ان کے پاس آ چکا تو ان انکار کرنے والوں کو آخرت میں سزا ہم دیں گے. وانہ لکتاب عزیز, تو کتاب عزیز کا بہترین ترجمہ یہ ہے کہ یقیناً وہ قرآن ایک نادر کتاب ہے, ایسی نادر اور انوکھی کتاب ہے کہ گزشتہ زمانے میں بھی کوئی کتاب اس کی جیسی ہوئی نہیں, اور قیامت تک کوئی ایسی کتاب وجود میں آ سکتی نہیں. پھر آگے فرمایا, لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ, باطل اس قرآن کے اندر آگے سے بھی نہیں آ سکتا, پیچھے سے بھی نہیں آ سکتا, یعنی کسی طرح بھی جھوٹ اور باطل کی آمیزش اس کے اندر نہیں ہو سکتی. اور ایک بات یہ کہ اس قرآن سے پہلے کوئی ایسی کتاب نہیں تھی جو قرآن کو جھٹلاوے, اور قیامت تک کوئی ایسی کتاب ہو نہیں سکتی جو اس قرآن کو جھٹلا سکے. یہ جو ہے اس کا مفہوم ہے.